الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم
ہر مسلمان ایک بات کا متمنی رہتا ہے اور دعا جو رہتا ہے دعا کرواتا ہے کہ مجھ کو استقامت کی دولت مل جائے بیٹا ادھر سے ہٹو وہاں بیٹھو کونے میں کہ مجھ کو استقامت کی دولت مل جائے اور ہے بھی چیز مانگنے کی جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ اسی استقامت سے متعلق ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ کہ بے شک جن لوگوں نے یہ اقرار کیا اور اقرار دل سے کیا کہ ربنا اللہ ہمارا رب صرف اللہ ہے یہاں پر صرف کا ترجمہ کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالی اگرچہ ترکیب کے لحاظ سے ربنا مقدم ہے اور اللہ مؤخر ہے لیکن مضبوط سہارے کے ہوتے ہوئے اور ذات کے ہوتے ہوئے صفت کو اللہ تعالی نے جو مقدم بیان فرمایا یہ حسر کے معنی پیدا کرنے کے لیے اصل میں اللہ ربنا تھا لہذا سند اسی کو بنایا جاتا ہے جو زیادہ مضبوط ہو تو رب تو صفت ہے اور اللہ تعالیٰ اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے. لہذا یہاں پہ حصر کے معنی پیدا ہو گئے اور یہ بنا ربنا اللہ یعنی ہمارا رب صرف اللہ ہے. اور پھر اس پر جمے رہے ڈٹے رہے اور ثابت قدم رہے. تو ان لوگوں کے لیے بشارت یہ ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ کہ ان پر فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں زندگی میں بھی اور موت کے وقت میں بھی, کیونکہ یہاں مطلق ہے. حکیم الامت نے یہی فرمایا بیان القرآن کے اندر کہ زندگی میں بھی ان پہ فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں جو ان کے دل کو سہارا دیتے رہتے ہیں. اور توفیقات الہیہ کی نوازشات فرماتے ہیں اور موت کے وقت میں بھی ان کے دل کے قوت کا ذریعہ بنتے ہیں. اور یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ تخافو ڈرو مت, قیامت کی ہولناکیوں سے تم مت ڈرو. یہ تو غیر کے لیے ہے. ولا تحزنو اور غم نہ کرو. دنیا کی عارضی نہ ابدی نہ دائمی نہ ازلی نہ ابدی نعمت کو چھوڑ کے ہم تمہیں جنت کی ازلی تو نہیں ہے لیکن ابدی نعمت دے رہے ہیں, تمہیں کس بات کا غم ہے؟ اور نعم البدل بھی تو دیکھو, دنیا جو کہ نہیں تھی اللہ نے پیدا فرمائی اور ایک دن فنا ہو جائے گی, اس لیے دنیا ازلی بھی نہیں ہے. ابدی اس لیے نہیں ہے کہ فنا ہو جائے گی, اس کے بدلے میں ہم تمہیں جنت دیں گے جو ازلی تو نہیں ہے یعنی نہیں تھی اللہ نے پیدا فرمائی لیکن اب ہمیشہ ہمیشہ رہے گی, ابدی نعمت دیں گے. اگر تمہیں کس بات کا غم ہے؟ اور وابشروا بالجنہ, جنت کی بشارت ہے دیں گے فرشتے ان کو, مبارک ہو بشارت ہے جنت ملے گی تمہیں. التی کنتم توعدون, کیا انداز ہے سبحان اللہ, جس کا تم سے وعدہ کیا. کیونکہ ہمارے فرما برداروں کا ٹھکانہ ہے جنت, اس لیے ہم تمہیں جنت دیں گے جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا, یعنی تم ہماری فرما برداری اختیار کرو, ہمارا وعدہ ہے ہم تمہیں جنت دیں گے. اور نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, ہم تمہارے ولی ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی, ولی ہیں دوست ہیں ساتھ رہیں گے. بعضوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ فرشتوں کا قول ہے کہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں ہم تمہارے دوست ہیں. مفسرین بعضوں کی یہ رائے ہے اور بعض مفسرین کی یہ نہیں, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم تمہارے ہیں. کیونکہ جب تم نے اس بات کا اقرار کر کے تم جمے رہے تو ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے, دونوں جانب سے اشارے ہو چکے. اور ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم, واہ تمہارے اشتہا ہوگی نا, کسی چیز کو ایسے جی چاہے گا کہ اللہ میاں دنیا میں تو ہم کڑائی کھاتے تھے گرین والی کڑائی, بس اشتیاح ہوئی اور وہ تیار آ گیا. کیا سبحان اللہ, خیال آیا اشتیاح ہوئی جی چاہا, ایک پرندہ اڑا ہے فاختہ, فاختہ کو دیکھ کر فاختہ کو دیکھ کر بے ساختہ خیال آیا کہ اس کا کوفتہ ہونا چاہیے، یہ فاختہ حواس باختہ ہو اور سوختہ ہو، جلی بھنی ہو، کڑائی ہو جائے اس کی، بس اشتہا ہوئی اور وہ ڈش آ گئی سامنے، یہ ہم نے تمہارے لیے انتظام کیا. اور ولکم فیہا ما تدعون، یہ تو اشتہا ہے، کبھی تمہارا دل چاہے گا چلو دنیا میں ہم یہ کھاتے تھے، اللہ میں یہ کھلا دیجئے، وہ بھی آ جائے گا تمہارے سامنے، ہر وقت تمہارے لیے بوفے تیار رہے گا. قسم قسم کی نعمت، جو یعنی حکیم الامت نے اس کو کیا اضطراری اختیاری، اضطرارن بھی کبھی خیال آیا وہ بھی آ جائے گا، اور اختیار سے تم چاہو گے میں یہ کھاؤں وہ آ جائے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہ بھی تمہیں ملے گا جو تم مانگو گے. آگے فرمائے نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. آہ کیا سبحان اللہ، ایسے مت بیٹھو، اگر کوئی عذر ہے تو ٹھیک ہے، بڑی عمر والوں کے لیے ٹھیک ہے، کوئی بیمار ہے اس کے لیے ٹھیک ہے، اگر روزے سے کمزوری بھی ہو رہی ہے تو بھی ٹھیک ہے. تو فرمایا نزل، نزلم من غفور الرحیم، نزل مہمانی کریں گے، یہاں اللہ تعالی نے مہمان فرمایا کہ تم جنت میں، جنت میں کیسے رہو گے، مہمان کے طور پہ رہو گے. مہمان کیوں فرمایا؟ کیونکہ مہمان ہوتا ہے، مہمان کی عزت کو میزبان اپنی عزت سمجھتا ہے، اس کا اکرام کرتا ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی بات میرے شیخ سنایا کرتے تھے، دیکھو بیٹا باتیں مت کرو، خاموش بیٹھو اور کوئی ایسی خلاف اصول حرکت مت کرنا، اور غور سے سنو، جب اتنی محنت کر کے آ گئے ہو تو غور سے سنو. اور میں بھی دعا مانگوں اللہ سے، ہم سب، یہ اللہ اپنی محبت کا کوئی ایسا مضمون کہلوا دیجئے جو ہمارے دل میں آپ کی محبت کا موتی بن جائے، کانوں کے ذریعے سے اتر جائے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے کسی شاگرد کیا جو کہ رئیس تھا، اس کے ہاں مہمان ہوئے. اس شاگرد کا ایک غلام تھا، نوکر تھا، اس کو استاد، وہ اس نے، شاگرد نے، وہ جو رئیس تھا، اس نے ایک فہرست بنائی کہ فلاں وقت میں یہ یہ کھانا رکھنا. جب دسترخوان لگا تو اس نے دیکھا کہ ایک کھانا کچھ اضافی ہے، فہرست سے زیادہ. اور ادھر بیٹھو نا، ادھر ہو جاؤ، اور ادھر ہو جاؤ، اب سیٹنگ ہو گئی، اب ڈاکٹر صاحب ادھر ادھر بھی ہوں گے تو آپ نہیں ہلیں گے. فہرست سے زیادہ ایک کھانا موجود ہے، ایک ڈش. تو جو رئیس تھا اس نے جب وہ ڈش دیکھی، اس نے کہا فہرست لاؤ. اس نے فہرست نکالی تو دیکھا کہ آخر میں اس ڈش کا نام لکھا ہوا ہے. پوچھا یہ کھانا تم، یہ کس نے اضافہ کیا اور یہ یہاں تم نے کیوں رکھا جبکہ میں نے تمہیں فہرست دی تھی؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے استاذ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے یہ اپنے ہاتھ سے لکھا تھا. وہ رئیس رونے لگا اور اس نے روتے ہوئے اس غلام کو آزاد کر دیا، کہا تو نے میرے مہمان کا اکرام کیا جو کہ میرا استاذ بھی ہے، بس جا میں نے تجھے آزاد کیا. تو ایک دنیا کے اندر ایک شخص اپنے مہمان کی عزت اور اکرام کا اتنا خیال کرتا ہے, تو اللہ رب العزت جنہوں نے بطور خاص فرمائے کہ نزل مہمانی ہوگی, تو وہ اپنے بندوں کا جنت میں کتنا خیال فرمائیں گے, کیسی جنت کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کیا کہ تمہارے لیے یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. اور فرمایا غفور الرحیم, غفور کی طرف سے اور رحیم کی طرف سے. میرے پیارے مرشد اور میرے شیخ حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ, حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ نے دو صفات کا ذکر کیا, دو صفاتی نام کا, غفور بہت بخشنے والا اور رحیم مہربان رحم کرنے والا. یعنی وہ جو جنت میں مہمانی ہوگی غفور الرحیم کی طرف سے ہوگی. یہاں اللہ تعالیٰ نے دو صفت کا ذکر کیا, بخشنے والا اور رحمت والا. فرماتے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو نام کیوں لائے, اپنی دو صفات کا ذکر یہاں بطور خاص کیوں کیا. فرمایا اس وجہ سے, ایک تو یہ کہ جب وہ جنت کے اندر بندے نعمتیں دیکھیں گے تو یہ خیال ہوگا کہ دیکھو ہم نے دنیا میں کتنی نالائقیاں کی, لیکن اللہ تعالی کی طرف سے کتنی مہربانیاں ہیں ہم پر. تو اللہ تعالی نے غفور فرما دیا کہ بخشنے والا ہے, کیا مطلب کہ تم وہاں شرمندہ ہو کے مت رہنا, تم ہمارے مہمان ہو, مہمان کی عزت میزبان کی عزت ہوتی ہے, ہم نے تمہیں بخش دیا, معاف کر دیا اپنی رحمت کی وجہ سے, اب یہاں تم مہمانوں کی طرح رہو, عزت سے رہو اور شان سے رہو. خیال بھی نہ کرنا کہ مہمان کی عزت تو میزبان کی عزت ہوتی ہے, خیال بھی نہ کرنا کہ تم کہ گناہ کیے تھے تم نے, بس اب رہو عزت سے کھاؤ, کہ مہمان کو عزت سے کھلایا جاتا نا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کے دسترخوان پہ ایک دیہاتی بیٹھا تو وہ بہت ہی بے ڈھنگے انداز سے کھا رہا تھا, بڑے بڑے نوالے اور جاہل دیہاتیوں کے انداز میں. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فرمایا کہ ذرا سلیقے سے کھاؤ. وہ ناراض ہو گیا, اٹھ گیا, اس نے کہا آپ کو کھانا کھلانے کا سلیقہ نہیں ہے, آپ مہمانوں کا کھانا دیکھتے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہوشیاری پر اور ذہانت پر بڑے مسکرائے, فرمایا بھائی مجھے معاف کر دو, کہا میں آپ کو یہ کیا آپ نے کھانا رکھ دیا, مہمان جیسے چاہے کھائے, آپ نے کیوں دیکھا میری طرف. اس لیے بزرگوں نے ادب سکھایا کہ مہمان سے بار بار پوچھو بھی مت, یہ بھی یہ کھاؤ یہ بھی کھاؤ, اس کا مطلب تم دیکھ رہے ہو, کیا آپ کی پلیٹ میں تو کچھ ہے ہی نہیں, اس کا مطلب تم اس کی پلیٹ دیکھ رہے ہو کہ کتنا کھایا. وہ جیسے ایک دسترخوان پر گلاب جامن تھے, مہمان رغبت سے اس کو کھا رہا تھا, اس نے کہا اور کھائیے نا, تو اب اس نے دیکھا کھا رہے تو اس نے کہا اور کھائیے, انہوں نے کہا نہیں نہیں بس پہلے ہی دو کھا چکا ہوں. تو میزبان نے کہا کہ کھائے تو آپ نے چار ہیں لیکن یہاں گن کون رہا ہے. اس لیے اس سے بھی مہمان کو شرمندگی ہوتی ہے کہ دیکھو میرا کھانا دیکھ رہا ہے, اس کا منہ نہیں دیکھنا چاہیے, بس کھانا ہے تو اس کو اگر کم کھاتا ہے تو بھی کھانے دو, مت پرواہ کرو کہ کم کھا رہا ہے, اس کی ایک وجہ یہ کہ ہو سکتا ہے بیچارے کو کوئی عذر ہے, اس کی طبیعت ہے وہ نہیں کھا سکتا, یا دوسری وجہ شرمندگی ہے کہ شرم کی وجہ سے کم کھا رہا ہے تو اچھا ہے, شرم سے مرے تو اچھا ہے, جب جب بھوکا رہے گا نا تو آئندہ خود ہی بے شرم بن جائے گا. کیونکہ جب مہمان کے سامنے رکھ دیا میزبان نے تو کھائے, شرم کرتا ہے تو اچھا ہے کرنے دو، جب دو چار دفعہ بھوکا رہے گا پھر خود ہی بے شرم بن جائے گا، کیونکہ کھانے میں کہا کہ شرم نہیں، جتنی یعنی مطلب مراد یہ ہے کہ جتنی بھوک ہو اتنا کھائیں، اور میزبان کو بھی یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ کھانا رکھا ہوا ہے اب وہ کھا رہا ہے، برتن اٹھانے ہوتا تھا کھانا اٹھا لوں آپ کے آگے سے، اس کا مطلب یہ کہ بس کرو، جب مہمان خود ہی کھانا روک دے، جب خود ہی روک دے پھر اس کے بعد اٹھائے، آثار و قرائن سے معلوم ہو جائے کہ اب اس کی گاڑی اسٹیشن پر آ گئی ہے، منزل پر پہنچ گئی ہے، تب مطلب یہ کہ مہمان کا اتنا اکرام ہے کہ ہماری کسی حرکت سے اس کو شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ قربان جائیے صحابی پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک شخص کو، ایک مسافر آیا آپ کا مہمان، تو فرمایا اس کو کون مہمان بنائے گا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہ میں، لے گئے دسترخوان لگایا کھانا رکھا، جان بوجھ کر چراغ بجھا دیا، اب خود ہاتھ آگے ایسے بڑھا رہے ہیں، منہ ایسے چلا رہے ہیں جیسے کھانا کھا رہے ہیں، کیونکہ کھانا تھوڑا تھا، وہ نبی کا مہمان تھا، اس صحابی نے اس مہمان کو اپنی عزت سمجھا، خود ایسے منہ چلا رہے ہیں، ایکٹنگ کر رہے ہیں کہ جیسے میں بھی کھانا کھا رہا ہوں، ہاتھ بھی چلا رہے ہیں، آواز بھی نکال رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ میزبان کو شرمندگی نہ ہو اور میزبان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے۔ اللہ اکبر، کیا اعزاز ہے! اس صحابی کی فہم دیکھیے، عقل دیکھیے۔ کل اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب علم عطا فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان الدنیا جیفتن وطالبوها کلاب، کہ یہ دنیا جو ہے مردار ہے، مردار جیسے مری ہوئی بھینس ہے نا، محض مر گئی، وہ مردہ جانور ہے، اور اس کے طلب کرنے والے اور اس کے پیچھے پڑنے والے یہ کتے ہیں، کلاب، کلبن کی جمع کلاب، کتے ہیں۔ اللہ تعالی نے یہ کل علم عظیم عطا فرمایا، کہ ہو سکتا ہے مضمون کہیں ہو لیکن مجھے پہلی دفعہ یہ بات دل میں اللہ تعالی نے ڈالی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو مردار فرما کر ان کے طالبین کو کتے کیوں فرمایا، جبکہ اور بھی جانور ہیں جو مردار کھاتے ہیں، لیکن کتوں کا ذکر کیوں کیا؟ تو اللہ تعالی نے اس بندے کو جو عطا فرمایا علم، کہ کتے کا ذکر اس لیے کیا کہ کتے کی عجیب خصلت ہے کہ اگر پانچ کتے ایک ساتھ بیٹھے ہوں، اور ہوتے بھی ہیں، اگر ان کو کوئی کھانا پھینکا جائے تو ایک کتے آپس میں مسابقت کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، اور جس کے منہ میں آ جائے وہ کیا کرتا ہے، اس کو لے کے بھاگتا ہے، وہ ایسا نہیں کرتا کہ دوسرے کتوں اپنے ساتھیوں کو کہے آؤ مل کے کھائیں، وہ یہ نہیں کرتا، بلکہ اس کو لے کر جیسے اس کو ملے گا وہ بھاگے گا سیدھا، اور اگر وہ کھانا ایک ہی ٹکڑا ہو گوشت وغیرہ کا، تو پھر ایک کتا آگے جائے گا، دوسرے کتے اس کے پیچھے بھاگیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی کہ یہ مردار کھانے والے ہیں، یہ دنیا کے پیچھے پڑنے والے ہیں، جس کو مل جائے گی وہ بھاگتا ہے لے کے، اور پھر جو دوسرے کتے ہیں دنیا دار، مردار اس دنیا کے پیچھے پڑنے والے، پھر وہ اس کتے کے پیچھے یہ کتے بھاگتے ہیں کہ ہمیں بھی شاید اس میں سے کوئی حصہ مل جائے۔ یہ عجیب مثال دی، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، کیا علوم نبوت ہے، سمجھنے میں کتنا زمانہ۔ تو میزبان کی یہ لیے عزت افزائی ہوتی ہے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نزول فرمایا کہ مہمانی کریں گے، تم جنت میں مہمان کی طرح رہو گے، یہ انعام ہے اہل استقامت کے لیے۔ اب استقامت کیا چیز ہے، استقامت کیا ہے، اور استقامت حاصل کیسے ہو، استقامت کی تعریف ہے، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی تعریف کی ہے کہ امتثال کل مامور، اللہ تعالی کے ہر حکم کو بجا لانا، اور واجتناب کل محظور، اور ہر گناہ سے بچنا، ف
فَيَدْخُلُ فِيهِ أَعْمَالُ الْقُلُوبِ وَالْأَبْدَانِ,
اس کے اندر داخل ہے کہ وہ اعمال جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے یا جسم کے ساتھ ہے, والنفوس یا نفس کے ساتھ ہے, من الایمانی والاسلامی والاحسانی, وہ اعمال قلوب ایمان سے تعلق ہو, اسلام سے تعلق ہو یا احسان سے تعلق ہو. ایمان اسلام اور احسان میں کیا فرق ہے کہ دل سے اقرار کرنے کا نام ایمان ہے, ظاہری جسم سے اس کو بجا لانے کا نام اسلام ہے, اور اس کیفیت اس احساس کے ساتھ اس بندگی کے استحضار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, یہ احسان ہے. اب ایمان کیا ہے؟ اب روزے کی مثال لیجئے کہ روزہ رکھا, کیوں؟ میرے مالک کا حکم ہے. اب روزہ رکھا کہ میرے مالک کا حکم ہے, گرمی ہو سردی ہو, بجلی ہو نہ ہو, مجھے اللہ تعالی کو راضی کرنا ہے. اب یہ ایمانی کیفیت کے ساتھ روزہ رکھا کیونکہ اللہ تعالی کا حکم ہے, یہاں تک کہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بھی نہ ہو کہ یار چلو گرمی ہے کچھ اور کر لے. نہیں, وان تصوموا خیر لکم, اگر تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے خیر ہے, ان کنتم تعلمون, گویا کہ کاش کہ تم اس بات کو سمجھ سکتے کہ اس روزے سے ہم تمہیں کیا دینا چاہتے ہیں. لہذا حدیث شریف میں سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں نا کہ اعمال کا وزن 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے, لیکن روزے کو کیا فرمایا؟ الصوم لی, روزہ میرے لیے ہے نا, کہ کسی کو پتا ہی نہیں. ایک آدمی بیت الخلاء باتھ روم میں گیا, نہانے گیا, پانی پی لیا, گھر میں سب آئے, دوسرے کمرے میں یہ ریفریجریٹر کے پاس آیا, اس نے جو ہے وہ تربوز نکال کے کھا لیا, شربت پی لیا, کسی کو پتا چلا؟ تنہائی میں جا کر اس نے کچھ کھا پی لیا, کسی کو نہیں پتا. لیکن اس بندے کو یہ احسانی کیفیت ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب یہ روزے کی آداب کا خیال کرتا ہے, یہ اسلام ہے کہ سنت ہے صبح سحری کی اور شام کو افطار, اور گناہوں سے بچ رہا ہے, یہ اسلام ہو گیا. ایمان ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, احسانی کیفیت کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, موقع ایسے ہیں تنہائی کے کہ کچھ کھا پی سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الصوم لی, کیا عجیب انداز, اللہ تعالیٰ کا خود ارشاد ہے یہ روزہ میرے لیے ہے, مخلوق کو کیا پتا کہ یہ روزے دار ہے کہ نہیں ہے. لہذا جب اس نے روزہ میرے لیے رکھا تو اس کی جزا بھی میں دوں گا, وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, میں جزا دوں گا اس کی. اب آپ دیکھیے جب کوئی سند دیتے ہیں یا انعام دیتے ہیں, اب ایک چیک ہے, مان لو تھوڑی سی بھی رقم ہے, تھوڑا چھوٹا سا بھی انعام ہے, لیکن کسی بڑے کے ہاتھ سے دے دیا جاتا ہے, ڈگری دے دی جاتی ہے, تو اس کے لیے ایک سند ہوتی ہے کہ دیکھو مجھے سند فلاں اللہ والے کے ہاتھ سے, عالم بنا حافظ بنا تو فلاں اللہ والے نے یہ مجھے اعزاز دیا, یہ انعام فلاں نے دیا. تو اللہ تعالی نے بھی کیا فرمایا, روزہ میرے لیے ہے میں جزا دوں گا, اس سے مزہ اور بڑھا دیا. اب اللہ تعالی کے حکم کو بجا لانے کے لیے کہ گرمی خوب لگ رہی ہے, شام ہوتی ہے, گرمی سے نڈھال ہے, روزہ کھولا, یہ روزہ کھولنے سے کہہ رہا ہے کہ بھائی کل تو میں آبود رہے, گرمی ہے, میں روزہ نہیں رکھوں گا, نیت بھی کر لی رات کو سونے سے پہلے بھی. ایک صاحب کا فون آیا میرے پاس, کہنے لگے ایک بات پوچھنی ہے. میں نے کہا کہیے. کہا میں کل بیمار تھا, میں نے کل روزہ رکھا, لیکن رات کو نیت یہ کی تھی کہ صبح روزہ نہیں رکھوں گا. کہا میری سحری میں آنکھ بھی نہیں کھلی، لیکن جب میں اٹھا تو میری طبیعت بہت فریش معلوم ہو رہی تھی، میں نے سحری نہیں کھائی ہے لیکن میں چاہتا ہوں روزہ رکھ لوں، جبکہ رات کو میں نے سوتے وقت نیت نہیں کی تھی، تو کیا میں ایسے روزہ رکھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا اگر تم نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو تمہارا روزہ بالکل درست ہے. تو دیکھیے، ایک بندہ جو رات کو نیت اور ارادہ کر رہا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا، لیکن صبح اٹھتا ہے تو اس کے ارادے میں اللہ تعالی کی محبت کی جان پڑ جاتی ہے اور اللہ کی خاطر سے وہ روزہ رکھ لیتا ہے. بس یہی ہے کہ آرزو خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. بس تراوی پڑھنے میں گرمی لگتی ہے، آج کل پسینہ خوب آتا ہے، اور کبھی امتحان اور اشد ایسے ہو جاتا ہے کہ بجلی بھی چلی جاتی ہے. یہ بھی امتحان ہے نا، گرمی الگ اور اوپر سے بجلی نہ دارت، بجلی بھی غائب. اب اس وقت کتنا بڑا ایک امتحان ہوتا ہے، لیکن یہی تو محبت ہے. وہ کہتا ہے اللہ کے لیے مجھے پڑھنا ہے، پسینہ ہے، تکلیف ہے، ہائے ہائے بھی کرتا ہے، لیکن اس پر بھی اس کو یہی وہ چیز ہے، اس کو استقامت کہتے ہیں. سمجھ میں آ گیا نا، استقامت کی ایک تعریف ہو گئی نا. استقامت کی دوسری تعریف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیش کر رہا ہوں، اور بھی تعریف تھی لیکن چونکہ وقت کم ہے تو حضرت عمر کی تعریف پر پہنچتے ہیں، جن کو اللہ تعالی نے فاروق کو فرمایا، لقب دلوایا فاروق. اس کے واقعات میں سے فاروق کی وجہ یہ ہے، ایک مرتبہ ایک منافق اور یہودی کا کچھ جھگڑا تھا. یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، قضیہ سنا، دونوں کی بات سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ کیا. اب وہ منافق باہر نکل کے کہتا فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا، اب ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چلتے ہیں، وہ صحیح فیصلہ کریں گے. دیکھا آپ نے منافق کو، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانا، کو نہ مانا، اور کہہ رہا عمر. یہودی نے کہا اچھا بھائی چلو. وہاں گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر پر، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے. اس یہودی نے قصہ بیان کیا کہ ایسے ایسے معاملہ ہے، ہم نے فیصلہ کرانے گئے تھے اور اس نے نہ مانا اور کہا کہ ہم عمر سے فیصلہ کراتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ، ایک لفظ فرمایا، اکذالکا، حمزہ استفہامیہ کے ساتھ پوچھا، کیا یہ جو کہہ رہے ایسی ہی بات ہے؟ منافق نے کہا ہاں ایسی ہی بات ہے، اور ہم آپ سے صحیح فیصلہ کرانے آئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائے، گھر تشریف لے گئے، تلوار لے کے آئے اور آتے اس منافق کی گردن اڑا دی اور ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، فرمایا یہ فیصلہ ہے عمر کا اس شخص کے بارے میں جو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول نہیں کرتا. بس اسی بات پر ان کو فاروق کا لقب ملا، شیروں جیسا مزاج تھا. تعریف شیروں کا کام بھی شیروں والا، شیروں کی گفتگو بھی شیروں والی ہوتی ہے. بعض گفتگو کرتا ہے، زمین کی بات نہیں کرتا، وہ آسمان کی بات کرتا ہے کیونکہ آسمان پر ہوتا ہے. گدھ جو ہے چونکہ وہ زمین کے مردہ کو کھاتا ہے تو اس کی نگاہ بھی زمین پہ رہتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف دیکھیے، فرماتے ہیں کہ الاستقامت ان تستقیما، استقامت اس کا نام ہے کہ تو جمع رہے، علی الامری والنہی، کہ جس کام کو حکم دیا اس کام کو کرنے میں اور جس کام کو اللہ تعالی نے منع فرمایا اس کام کو نہ کرنے میں جمع رہے. سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضیے جانا نہ چاہیے. یہ ہے استقامت. اور آگے کیا فرمایا؟ ارے میاں اے چل بیٹا، روزے میں تجھے کیا نسوار کھلا ہے، حیثیت بدل لو بیٹھنے کی. چلو آئندہ سے وہ سرما رکھ لیا کریں گے جو کہ نظر کو بھی تیز کرتا ہے، نیند بھی اڑاتا ہے. نیم والا سرما وہ بہت اچھا ہے، اس سے فائدہ ہوگا، نیند بھی اڑے گی اور نظر بھی تیز ہو جائے گی. ورنہ ایک علاج کالی مرچ ہے، اب روزے میں تو نہیں کھلا سکتے. آگے کیا فرمایا کہ ولا تروغا روان سالب، اور تو لومڑی کی طرح راہ فرار اختیار نہ کرے، ایسے جما رہے، لومڑی نہ بنے شیر بنے. شیر شیر کی خصوصیات یہ ہے کہ اپنا شکار خود کرتا ہے، کسی اور جانور سے مدد نہیں لیتا. یہاں تک کہ شکار کرنے کے لیے سارے جنگل کے جانوروں کو جمع بھی نہیں کرتا کیا ہو چلو شکار کرنے چلیں، اور پھر بھاگے تو شیر بن رہے تھے وہ بھی سب سے پہلے بھاگے، اور پھر شیر کبھی پیمپر نہیں پہنتا. یہ شیر ہے. ایک دفعہ ایک گدھا اور ایک لومڑی وہ شیر کی خدمت میں آئے کہ بادشاہ سلامت ہم کچھ بھوکے ہیں، کچھ میزبانی فرمائیں. میں کہا اچھا چلو بھائی شکار کرتے ہیں، ابھی تازہ شکار کرتے ہیں اور تازہ شکار کھلاتے ہیں تمہیں. اب گئے گدھے کو اور لومڑی کو لے کر، ایک نیلگائے شکار کی شیر نے، ایک ہرن اور ایک خرگوش. اب شیر نے کہا گدھے سے چلو منصفانہ تقسیم کرو، تقسیم کرو. تو اب گدھے نے کہا، پہلے تو ڈھینچو کیا، پھر اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ بادشاہ ہیں، نیل گائے آپ لے لیں، میں لومڑی سے بڑا ہوں، ہرن میں کھاؤں گا اور لومڑی جو ہے وہ خرگوش کھائے گی. شیر نے سنا، ایک جھپٹا مارا، گدھے کو بھی لٹا دیا، اس کو بھی ڈش بنا دیا، اور لومڑی سے کہا دیکھو انصاف سے کام لو، بہت ہی انصاف سے تقسیم کرنا، تقسیم کرو. کہا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت. اس نے کہا بادشاہ سلامت صبح کا وقت ہے، نیل گائے تناول فرمائے. دوپہر کو، دوپہر کے کھانے میں ہرن نوش فرما لیجئے گا، اور شام کو چائے کے ساتھ اس خرگوش کو کھا لیجئے گا، ہلکی پھول کی بھوک میں ہلکا پھلکا ٹک. اور رہی رات، تو رات کو اس رات کے کھانے میں، ڈنر میں، اس گدھے کو کھا لیجئے گا. اور آپ کا تبرک اگر کچھ بچا تو آپ کی اجازت سے یہ بندی ناچیز حقیرہ فقیرہ پر تقصیرہ آپ کے تبرک میں سے کچھ تبرک سے استفادہ میں کر لوں گی. لومڑی نے کہا. بادشاہ کی آنکھیں، شیر کی آنکھیں چمک گئی. اس نے کہا تم کتنی عقل مند ہو، کتنی ہوشیار ہو، کتنی ذہین ہو، اتنی زبردست تقسیم تم نے کہاں سے سیکھی؟ اس نے کہا اس گدھے کے انجام سے. اس گدھے کو پتا نہیں ہے، اس گدھے نے مجھے سکھا دیا. تو میرے پیارے دوستو، لومڑی کی طرح راہ فرار اختیار نہ کریں، یہ استقامت ہے. اگر داڑھی رکھتا ہے لوگ مذاق اڑاتے اڑانے دو، شلوار ٹکڑوں سے اوپر کیا لوگ مذاق اڑاتے اڑانے دو، بینک سے پیسہ نکالتا ہے لوگ کہتے ہیں کھاؤ گے کہاں سے، اللہ پہ بھروسہ رکھے۔ کوئی عورت شرعی پردہ کرتی ہے سب مذاق اڑا رہے خاندان والے اور سب، اللہ کے لیے جمے رہے، یہی استقامت ہے، ٹھیک ہے نا جناب؟ اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے استقامت کی مثال عجیب دی، فرمایا استقامت کی مثال ایسی ہے کہ کیسے پتا چلے کہ اس شخص کے قلب کو استقامت حاصل ہے، فرمایا اس کی مثال قطب نما کی سوئی کی طرح ہے، کہ قطب نما کی جو سوئی ہے شمال جو ہے نارتھ پول، یہ مقناطیس کا مرکز ہے، یہ جو جتنا میگنیٹک نظام ہے مقناطیسی جو ہے یہ اس کا مرکز اللہ تعالی نے شمال کو بنایا ہے، نارتھ کو جو کہ ہمارے ادھر ہے، الٹے میرے الٹے ہاتھ پہ آپ کے سیدھے ہاتھ پہ، وہ جو قطب نما کی سوئی ہے، آپ وہاں مقناطیس دیکھ رہے ہیں کیا؟ میں نے کہا شاید آپ وہاں مقناطیس دیکھ رہے ہیں، تو اب وہ جو قطب نما کی جو سوئی ہوتی ہے جو کہ ڈائریکشن قبلہ وغیرہ قبلہ نما، اگر وہ سوئی شمال، سوئی بالکل شمال کی طرف لگی رہتی ہے، اگر اس کو شمال سے تو آپ اس کو دیکھیں وہ سوئی ایسے کانپتی ہے، تھر تھراتی ہے ایسے، کیوں؟ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سوئی کی نوک پر ذرا سا مقناطیس لگا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ مقناطیس، مقناطیس کے مرکز سے جب تک رابطے اور ڈائریکشن میں رہتا ہے تو وہ ساکت جامد اور سکون میں رہتا ہے، اور جہاں اس مرکز سے ہٹتا ہے بس وہ بے چین ہو جاتی ہے۔ فرمایا ایسے ہی جو لوگ اللہ والوں کی صحبتوں میں رہتے ہیں، ذکر اللہ کا اہتمام کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، پھر اللہ تعالی کے کرم سے ان کے دل پر نور کی پالش ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا رابطہ ہر وقت عرش اعظم سے رہتا ہے جو کہ نور کا مرکز ہے۔ لہذا جب تک وہ اللہ تعالی کی فرما برداری کرتے رہتے ہیں اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ سکون ہوتا ہے، جہاں اگر جماعت فوت ہو گئی، کوئی اور ادھر آیا کہ اللہ تعالی کی فرما برداری میں کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے وہ پریشان اور بے چین ہو جاتے ہیں، یا کوئی گناہ بر بنا بشریت کرتے ہیں، جب تک توبہ کر لیتے، جب تک اللہ تعالی سے رو رو کر گڑ گڑا کر معافی نہیں مانگتے، اس وقت تک ان کو سکون نہیں ملتا، یعنی واپس سوئی عرش اعظم تک جب نہیں آ جاتی اس وقت تک ان کو سکون نہیں ملتا۔ یہ ہے استقامت کی مثال۔ اب استقامت حاصل کیسے ہو کہ جی ہم کو استقامت ملے، تو اس کے لیے دو طریقے ہیں، اس کے لیے اس استقامت کے لفظ پر ذرا تھوڑا سا غور کرنا ہوگا، وہ کیا ہے استقامت؟ عربی گرامر کے اعتبار سے استقامت جو ہے باب استفعال ہے، اور باب استفعال میں خاصیت ہے طلب کی، حاصل کرنے کی۔ پتہ چلا استقامت خود نہیں ملتی، استقامت خود نہیں ملتی، اہل استقامت کی صحبت سے ملے گی، اس کو لینا پڑے گا۔ اور جس کو استقامت ملے گی اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا بھی طریقہ بتایا میرے شیخ نے، ایک تو وہ قبلہ نما کی مثال، اور دوسری مثال ایک اور، فرمایا استقامت کی مثال ایسی ہے کہ کیسے پتا چلے اس شخص کو استقامت حاصل ہے۔ فرمایا کہ جب کسی خوش قامت کو دیکھ کر، جب کسی خوش قامت کو دیکھ کر یعنی کسی حسین کو دیکھ کر یہ اللہ تعالی کی فرما برداری کو نہ چھوڑے تو سمجھو اس کو استقامت حاصل ہے، اور اگر کوئی خوش قامت کو دیکھ کر جناب یہ بھی اس کو دیکھ رہے کہ یہ خوش قامت ہے، اور اس کے حسن کو دیکھ کر کہہ رہے کہ یا تم حسین ہوتے یا ہم جوان ہوتے، یا تم حسینہ ہوتے یا ہم جوانہ ہوتے. اب اس لیے ہم تم کو دیکھ رہے ہیں. تو فرمایا اس کا مطلب اس کو استقامت نہیں حاصل. یا ایک مثال اور بھی ہے کہ مسجد میں ہے تو رو رہا ہے, بیان میں دعائیں مانگ کر روزہ مبارک پر ملتزم پر رو رہا ہے, لیکن باہر نکل رہا ہے تو جن آنکھوں سے آنسو سے اور جن آنکھوں سے آنسو برسائے تھے انہی آنکھوں سے بدنظری کر رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کو استقامت حاصل نہیں ہے, یہ دولت استقامت سے محروم ہے. تو استقامت کیسے حاصل ہو؟ نمبر ایک تو یہ کیا اللہ تعالیٰ استقامت دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہی سے دعا مانگے کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے استقامت عطا فرما, مجھے اپنے رستے میں مستقیم فرما. اسے ہر نماز میں نہیں سکھایا, اہدنا الصراط المستقیم, ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں ہم لوگ کہ ہم سب کو سیدھا رستہ دکھائیے, صراط مستقیم, ایسا رستہ جس پر ہم مستقیم رہیں, استقامت والے رستے کی طرف ہمیں ہدایت دیجئے. مانگا نا اللہ سے, دعا مانگے, اور پھر وہ اس کو کیسے فرمایا, صراط الذین انعمت علیہم, کہ وہ رستہ جس پر آپ نے انعام فرمایا, ان لوگوں کا رستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. میرے مرشد اور میرے شیخ فرماتے ہیں کہ یہاں صراط القرآن نہیں فرمایا, صراط الرسول نہیں فرمایا کہ قرآن کا رستہ یا رسول کا رستہ, بلکہ عجیب انداز سے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم, انعام یافتہ لوگوں کا راستہ. اس پر میرے شیخ یہ شعر پڑھتے تھے, مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے, اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے, تاب منزل صرف دیوانے گئے. اور فرمائے یہ انعام یافتہ لوگوں کا ذکر فرمانا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ رہے گا اس کو بھی استقامت ملے گی. اور اس کی مثال پخ والی مثال بہت اچھی ہے. گدا گاڑی میں ایک گدا ہوتا ہے جو بیچ میں بندھا ہوتا ہے, جو گاڑی میں بندھا ہوتا ہے, اور ایک گدا اس کے باہر بندھا ہوتا ہے. وہ جو گدا جو باہر بندھا ہوتا ہے نا اس کو پخ بولتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں نا کہ یار یہ کیا تم نے پخ لگا رکھی ہے, ہمارے یہاں بولتے ہیں نا. اصل میں پخ اس کو کہتے ہیں, اس شخص کو جو مثل گدھے کے ہوتا ہے, یعنی جس میں عقل ہوتی نہیں ہے, ہر کام میں ٹانگ بھی اڑاتا ہے, اس کو بھگا بھی نہیں سکتے اور اس کی جیسے پریشانی بھی رہتی ہے, اس لیے اس کو پخ بولتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ جو گدھا اندر بندھا ہوتا ہے, جو اصلی گدھا ہوتا ہے, وہ اس پخ والے گدھے سے بہت پریشان رہتا ہے, کیونکہ وہ جو باہر گدھا ہے وہ غیر تربیت یافتہ ہوتا ہے. اب ساری محنت اندر والے گدھے کو کرنی ہوتی ہے, اپنی محنت بھی اس کو بھی برداشت کرنا. لہذا جب وہ کوئی باہر والا گدھا کوئی نالائق حرکت کرتا ہے تو اس کی بھی پٹائی اسی گدھے کو پڑتی ہے, ملتی ہے, اور وہی مار کھاتا ہے بےچارا. اس لیے اس کو پخ بولتے ہیں کہ اس کو ہٹا بھی نہیں سکتے اور اس کی ایسے پریشانی بھی رہتی ہے. گدھے پر ایک بات یاد آئی کہ ایک گدھا تھا, اس کو اس کا مالک بہت مارتا تھا, بہت ظلم کرتا تھا, بہت مشقت دیتا تھا. تو ایک دفعہ بازار میں گئے, دوسروں گدھے سے بات ہو رہی تھی, تو وہ آپس میں گدھے باتیں کر رہے تھے, تو پوچھا بھائی تمہارے احوال کیسے ہیں؟ تو اس گدھے نے بتایا کہ میں تو بہت, بس میرا مالک تو بہت مارتا ہے, بہت ظلم کرتا ہے اور مجھ سے بہت مال اٹھواتا ہے. تو دوسرے گدھے نے اس کو سمجھایا کہ تمہیں اتنے مواقع ملتے ہیں بھاگنے کے, تم بھاگ کیوں نہیں جاتے, بھاگ جاؤ یہاں سے. تو اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں میرا فیوچر بڑا برائٹ ہے, یعنی میرا مستقبل بہت روشن ہے یہاں پر. اس نے کہا ارے بیوقوف گدے تو اتنی مار کھاتا ہے اتنا ظلم سختیاں برداشت کرتا ہے تیرا یہاں روشن کیسے مستقبل ہے؟ تو اس گدھے نے کہا اس کا ایک راز ہے. کیا راز ہے؟ کہا راز یہ ہے کہ جب میرا مالک اپنی بیٹی سے ناراض ہوتا ہے تو غصے میں اس کو کہتا ہے کہ میں تیری شادی کسی گدھے سے کروں گا. کہا بس میں اسی امید پر یہاں پڑا ہوں کہ کب میری قسمت کے دن بدلیں گے اور میں گھر داماد بن جاؤں گا. تو میرے پیارے دوستو, صحبتوں کا فائدہ یہ ہے کہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ رہیں. تو ان انعام یافتہ لوگوں کی برکت سے استقامت کی دولت مل جائے گی. اب یہ انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ قرآن پاک نے اسے خود ذکر کیا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, کہ جو اللہ تعالی کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. لہذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو الگ سمجھنا کہ یہ تو صرف سنت ہے, یہ بہت مسلمان کو زیب نہیں دیتی یہ بات. کیونکہ اللہ تعالی کے رسول کا حکم بھی اللہ تعالی کا حکم ہے. جیسے قرآن پاک میں نماز کا ذکر ہے کہ جی نماز پڑھو. کیسے پڑھو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر پڑھ سکتا ہے؟ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز پڑھو جیسے ہی تم مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. ہم میں سے کسی نے دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے؟ کس نے دیکھا؟ آہ وہ پیاری جماعت, وہ پیارے لوگ جن کو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہا جاتا ہے, ان صحابہ نے دیکھا, ان صحابہ نے بتایا ایسے پڑھنی ہے. محدثین نے, فقہا نے صحابہ کے ارشادات کو کتابوں میں لکھ دیا. اب ہمیں پتہ چل گیا کہ جی نماز کیسے پڑھنی ہے. تو اسی طریقے سے کیا فرمایا کہ جنہوں نے اللہ تعالی کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے رسول کی, اللہ تعالی کی اطاعت بھی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی. کیونکہ کتنے احکام ایسے ہوں گے, کتنی باتیں ایسی ہوں گی جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ کام مت کرو اور اس کام کو کرو. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمودہ کام کو کرنا اور ان کے منع فرمودہ کام کو نہ کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالی کا فرمانا اور اللہ تعالی کا منع فرمانا. تو جو لوگ اللہ تعالی کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم, یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو معیت ملے گی انعام یافتہ لوگوں کی. اب انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ چار لوگوں کا ذکر کیا, چار قسم کے. من النبیین, انبیاء علیہم السلام, والصدیقین, مقام صدیقیت پہ فائز لوگ, والشہداء, اور شہید لوگ, اور والصالحین, اور صلحاء, ان کی صحبت میں رہنے والے. اب اسے یہ پتا چلا کہ ان کی صحبت میں رہنے والوں لوگوں کو استقامت کی دولت ملے گی. بات سمجھ میں آگی؟ مضمون سمجھ میں آگیا نا کہ استقامت کی دولت کیسے ملے گی؟ اہل استقامت کی صحبت سے, یعنی جو خود مستقیم ہیں ان کی صحبت سے استقامت کی دولت ملے گی. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے کہ یا اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنی فرما برداری پر قائم رکھیے. اور توبہ بھی کرے اللہ تعالیٰ سے, کیونکہ بغیر توبہ کے, بغیر صفائی کے چیز لگتی نہیں ہے. دیکھیے ایک فرش بھی ڈالتے ہیں, ایک فرش پر اگر مال ڈالتے ہیں تو پہلے اس کی جھاڑو کر کے اس کے بھی صاف کر دیتے ہیں. ایک ٹائر کو پنکچر بھی لگاتے ہیں تو اس کو بھی رگڑائی کرتے ہیں. اسی طریقے سے گناہ کے جو اثرات ہیں ان اثرات کو ختم کریں. نیا رنگ اور روغن کرنے سے پہلے اس دیوار کو بھی رگڑتے ہیں. لہذا استقامت کا پینٹ کرنے سے پہلے اپنے گناہوں پر توبہ کریں, گناہوں سے معافی مانگیں. تو پھر استقامت کی دولت مل جائے گی. اور ایک کام اللہ سے مانگے استقامت کے لیے, اور دوسرا کام کیا کرے, دوسرا کام ہی کرے اہل استقامت کی صحبتوں میں بیٹھا کرے. تو جب استقامت کی دولت مل جائے گی پھر میرے پیارے دوستوں پھر وہ انعامات جو اللہ نے ذکر کیے کہ فرشتے نازل ہوتے رہیں گے, فرشتے ان کی مدد بھی کریں گے کہ دل میں بات ڈالیں گے, اچھے کام کی توفیقات, توفیقات الہیہ کہتے ہیں نا, تو فرشتوں کی اہل استقامت کو اللہ تعالی فرشتوں کی طرف سے یہ مدد کہ دل میں ڈالتے رہتے کہ یہ کام کرو یہ کام نہ کرو. اور توفیق عمل اور قوت عمل ملتی ہے فرشتوں کی صحبت سے, توفیق عمل اور قوت عمل, یعنی اچھے کام کے ارادے بھی پیدا ہوتے ہیں اور اچھے کام کرنے کی قوتیں بھی پیدا ہوتی ہیں. اور پھر یہی وہ لوگ, پھر وہی بات کہ ان کو فرشتے کہیں گے لا تخافو ولا تحزنو, ڈرو مت قیامت کے دلنے سے, تم نے جس اللہ کو اپنا بنایا رب اللہ کا اور پھر جمے رہے اللہ تعالی کی بات مانی, تو تمہیں ڈرو مت آخر کہ قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا, اور تمہارے لیے خوشخبری ہے, اور تم دنیا کا غم بھی نہ کرو, یہ دنیا کی نعمت کیا ہے اس کا غم بھی نہ کرو, ہم تمہارے آخرت کے اندر ہم نے تمہارے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں, یہ دنیا تو نہ ازلی ہے نہ ابدی ہے, اور آخرت ازلی تو نہیں ہے, جنت ازلی تو نہیں ہے لیکن ابدی ہے, ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. اور روزے دار کے لیے کیا رکھا, اب روزے دار کتنی تکلیف اٹھا رہا ہے, گرمی کا مہینہ ہے برداشت کر رہا ہے تکلیف کو کہ میرا اللہ خوش ہو جائے گا, قیامت کے دن اس کے لیے انعام کیا رکھا, قیامت کے دن انعام یہ رکھا کہ سب لوگ حساب کتاب میں لگے ہوں گے, سورج سر پر ہوگا اور اللہ تعالیٰ روزے دار بندوں کو عرش کے سائے میں بلا لیں گے, آ جاؤ ہماری محبت میں روزہ رکھا تھا, اس گرمی کو برداشت کیا تھا, تکلیف اٹھائی تھی, آؤ عرش کے سائے میں آؤ, پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کو کھلائیں گے پلائیں گے, کلو اشربو کھاؤ پیو. سبحان اللہ, اس تکلیف کو برداشت کیا, بس یہی استقامت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو استقامت کی دولت عطا فرمائے, اور سب سے پہلے گناہوں پر سچی توبہ نصیب فرمائے, استغفار کی دولت سے مالا مال فرمائے, اور اہل استقامت میں اپنے کرم سے ہم سب کو شامل فرمائے, اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحابہ وبارک وسلم. اللهم لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عليم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم ارحمنا بترك المعاصي, اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشكنا بمعصيتك. یا اللہ ہم سب پر وہ رحم فرما کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں, اور یا اللہ گناہوں کی وجہ سے ہمیں بدبخت اور شقی نہ بنائیے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما, اور یا اللہ اپنے کرم سے اہل استقامت میں شامل فرما اور اہل استقامت کی صحبت عطا فرما, ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور اپنے نور کی وہ پالش عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو راضی اور خوش رکھیں, اور ایک لمحہ اور ایک سانس بھی آپ کی نافرمانی میں نہ گزاریں. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما. اے اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ ہم سب کو 100% شریعت اور سنت پر چلنے والا بنا, اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما, ہماری تراویح کو قبول فرما, اور جو نیک اعمال کی آپ توفیق عطا فرما رہے ہیں اس میں زیادتی عطا فرما, اعمال کا شوق عطا فرما, ذوق و شوق سے عبادت کی توفیق عطا فرما, اور یا اللہ نیک اعمال میں رغبت عطا فرما, اور یا اللہ گناہوں سے ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما, گناہوں سے حفاظت نصیب فرما, تقوی والی زندگی عطا فرما, اپنے اطاعت اور فرما بردار بندوں کی زندگی عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما. یا اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں رحمتوں کو عام فرما، تمام فرما، یا اللہ موسم کو معتدل فرما، یا اللہ موسم کو معتدل فرما، یا اللہ موسم کو معتدل فرما، یا اللہ ہم کمزور بندے ہیں، یا اللہ تعالی ہم آپ کے حکم کو مانتے ہیں، آپ کے ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں، یا اللہ آپ مالک ہیں، آپ خالق ہیں، جیسا چاہے موسم آپ عطا فرمائے، یا اللہ ہم کمزور بندے ہیں، یا اللہ اس مشقت کا، اس تکلیف کا یا اللہ تعالی ہم برداشت نہیں کر سکتے، یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں موسم کو معتدل فرما دیجئے، یا اللہ موسم کو معتدل فرما دیجئے، ہمارے روزوں میں آسانی پیدا فرما دیجئے، اور یا اللہ تعالی تراویوں میں آسانی پیدا فرما دیجئے، قرآن پاک کی تلاوت کا ذوق و شوق عطا فرما دیجئے، اپنی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ اس مبارک مہینے میں بھی جو ہم آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، یا اللہ تعالی ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما، اور جو ہم نے ماضی میں نالائقیاں کی ہیں بلوغت سے لے کر آج تک، یا اللہ جتنے زیادہ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، تنہائیوں میں، زبان کے ذریعے سے، آنکھوں کے ذریعے سے، کانوں کے ذریعے سے، ہاتھوں کے ذریعے سے، اپنے جسم کے جس حصے سے اللہ آپ کی نافرمانی کی، گناہ کیا، یا اللہ تمام خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ تمام خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی فرما برداری کے ارادے پیدا فرما، یا اللہ ہمارے دلوں میں جو نافرمانی کے ارادے ہیں اس کو ختم فرما، یا اللہ تعالی ہمارے ذہنوں میں نور عطا فرما، ہمارے دلوں میں نور عطا فرما، ہماری جانوں کو جذب فرما، یا اللہ ہماری جانوں کو جذب فرما، یا اللہ ہم نے جس قسم کی بھی یا اللہ نالائقی کی اس کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے اولادوں کو نیک اور صالح بنا، ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو نیک اور فرمانبردار اور صالح بنا، یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ ہم سب کو ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو رزق حلال، عافیت، فراوانی، آسانی کے ساتھ عطا فرما، اور یا اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اہل حاجت کی حاجت روائی فرما، جس کی یا اللہ جس قسم کی کوئی مشکل اور پریشانی اور تکلیف ہے اس کو اپنے کرم سے دور فرما دیجئے، یا اللہ تعالی جس مسلمان نے، جس بھائی نے یا اللہ دعاؤں کی فرمائش کی ہے، اور یا اللہ جنہوں نے جو کرنا چاہتے تھے نہ کر سکے، اور جن کے لیے ہم سب کو دعا کرنا، اپنے لیے، اپنے دوستوں، رشتہ داروں، احباب کے لیے دعا کرنی چاہیے، سب پر یا اللہ بے شمار رحمتیں، نعمتیں، راحتیں، عافیتیں نصیب فرما، اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ ہمارے شہر اور ملک میں امن قائم فرما، یہاں کی زراعت اور یہاں کی تجارت، یہاں کی معیشت میں برکت فرما، اور یا اللہ تعالی رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، اور رزق حلال کھانا عطا فرما، اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم میں سے جس کی جو مشکل ہے اس کو دور فرما، یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں عالم اسلام کو عزت اور شان و شوکت عطا فرما، مسلمانوں کو 100% اپنا فرما بردار بنا دیجئے، اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں اس رمضان شریف کی رحمتوں کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، رب لا تجعلنی بدعائی کے شقیہ، اللہم تقبل هذه الدعوات بحق انت اللہ لا الہ الا انت الحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين. اذان ہوگی، اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے گا.